الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فهذا كتاب وجيز منتخب من كلام الشفيع العزيز، اقتبسته من الكتاب اللامئ السبيح المعروف بمشكات المصابيح، وسميته زاد الطالبين من كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ألفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة، يتنظر به من قرأه وحفظه، ويبتهج به من درسه وسمعه. ورتبته على بابين حتى يعم نفعهما في الدارين، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخول دار النعيم، فإنه واسع المغفرة وإنه ذو الفضل العظيم. الباب الأول في جوامع الكلم ومنابئ الحكم والمواعظ الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. اس کتاب کا نام ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مؤلف ہیں حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالی، جو مظاہر العلوم سہارنپور کے فارغ ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اور ایک لمبی مدت تک مدینہ منورہ میں آپ کا قیام رہا، اور اللہ تعالی شانہ نے آپ سے علم کی بہت خدمت لی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد شاگردوں میں سے. انوار البیان جو اردو میں اور انگلش میں تفسیر چھپ گئی ہے وہ حضرت ہی کی تصنیف ہے، اور میری کئی بار حضرت سے ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں، اور حضرت کے گھر جانے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت کی توجہ کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ زاد الطالبین تھی، اس لیے کہ میں نے ایک مرتبہ جب حضرت سے وہاں مسجد نبوی میں مسافہ کیا تو میرے دوستوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ زاد الطالبین پڑھاتا ہے دار العلوم بری میں. تو چونکہ یہ حضرت کی اپنی کتاب تھی تو بہت خوشی ہوئی ان کو. ویسے تو یہ کتاب اب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، تو بہت محبت فرماتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی تھی. تو یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمارے یہاں داخل نصاب ہے، تو آپ طالب علموں کو بہت زیادہ ادب کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور آداب دو قسم کے ہیں، آداب ظاہری بھی ہیں اور آداب باطنی بھی ہیں. ظاہری آداب سے زیادہ باطنی آداب اہم ہیں، ضروری دونوں ہیں، مگر جو باطنی ہیں وہ ظاہری آداب سے اہمیت زیادہ رکھتے ہیں، اور ظاہری آداب جو ہیں وہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان آداب کا تعلق تمام کتابوں سے ہے. باوضو ہو کر پڑھنا، کتاب کا ادب کرنا، استاد کا ادب کرنا، آلات علم کا ادب کرنا، محنت کرنا، توجہ سے سننا، یہ جتنے بھی آداب طلب علم کے ہیں، حصول علم کے، وہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں اساتذہ سے، محتمیم صاحب سے، باہر سے جو مہمانان کرام آتے ہیں ان سے. مگر یہ جو باطنی آداب ہیں ان کا مذاکرہ زیادہ نہیں ہوتا. اور حدیث میں ترقی کے لیے، اس لیے کہ ایک تو ہے فن حدیث، یہ ایک ترقی ہے، فن میں ترقی ہو، اور دوسری ترقی یہ ہے کہ حدیث کو پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو. یہ جو ترقی ہے اس کے لیے ان تینوں آداب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی؟ تو حضرت کے پاس حدیث کے اسباق بھی تھے اور بڑے ذی استعداد تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان والے، ایک تو ہمارے ہندوستان والے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، اور یہ مفتی محمود صاحب پاکستان والے، یہ بھی بڑے صاحب علم تھے. یہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے فاضل تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے. طالب علمی کے زمانے میں ان کی حالت یہ تھی کہ یہ امتحان کا جب پرچہ لکھتے تھے تو اساتذہ کو مارک کرتے وقت شروحات سامنے رکھنی پڑتی تھی. سیاست میں بہت بڑا کردار ہے ان کا، پاکستان کی سیاست میں وزیر اعلی کے منصب تک پہنچے، مگر علمی مشاغل میں کوئی کمی نہیں آئی، علمی انحطاط نہیں نظر آیا، اور زہد اور تقوی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ان کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں غریب مولوی، غریب گھرانے کا فرد، مدرسے کی پوری زندگی دال روٹی میں گزری، اس کے بعد بڑی مشکل سے کہیں امامت مل گئی، بچوں کو پڑھانا مل گیا، اور کثیر العیال، وہاں بھی تنخواہ کم تھی تو دال روٹی میں گزر بسر ہو رہا تھا کہ میرا ایک دن گزر ہوا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے، اور میرے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت مفتی صاحب کی ملاقات کر لوں. کم ایک گیا، کھانے کا وقت تھا، تو دل میں کچھ کھانے پینے کا تو خیال نہیں تھا، مگر جب وہاں پہنچا مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی کھانا دسترخوان لگا دو، اس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میں وزیر اعلیٰ کے گھر میں ہوں، آج تو ضرور کوئی اچھی چیز ملے گی. دل میں یہ خیال آیا، ایک فطری چیز تھی. تو وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر، اس کے گھر میں ہوں اور ضرور آج عمدہ کھانا ملے گا. کہا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو وہی دال روٹی آئی. تو متاثر تو بہت ہوئی، مگر کہا کہ میں نے مزاحن کہا حضرت مفتی صاحب سے کہ یہ دال بھی عجیب و غریب ہے، یہ میرا پیچھا ایسا کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے گھر میں بھی نہیں چھوڑتی. چیف منسٹر ہیں مگر پھر بھی گھر میں دال اور روٹی. جب وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے اور اب وہ وزیر اعلیٰ کو حکومت کی طرف سے جو مکان ملتا ہے اس مکان سے منتقل ہونے کا وقت آیا اپنے مکان کی طرف, تو حکومت کی طرف سے ہی ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو جو منتظم ہوتا ہے وہ چار پانچ لوریوں کو لے کر گیا گیا. تو مجھ سے نے فرمایا کہ بھائی ان سب گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ حضرت وہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ گھر کا سامان جب اٹھاتے ہیں اور گاڑیوں میں بھرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ سامان گھر میں کتنا ہے. میں چونکہ ہر سال یہ کام کرتا ہوں اور میری ذمہ داری ہے, میں جانتا ہوں یہ. تو مجھ سے نے فرمایا کہ نا اتنی ساری گاڑیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اس نے اصرار کیا. جب سامان لدا تو ایک لوری میں بھی سامان نہیں آیا وزیر اعلیٰ کے گھر کا. ان کا اور پوری فیملی کا فرنیچر سامان سب ملا کر کے ایک ویگن بھی وہ فل نہیں کر سکا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے, تو بزرگوں کی عام حالت تو اخفا کی ہوتی ہے. وہ اپنے کمالات کو, اپنی اچھائیوں کو, اپنی بھلائیوں کو چھپاتے ہیں, مگر بعض دفعہ ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت کے دباؤ میں وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں. اور یہ اظہار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی شانہ کرواتے ہیں اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, کوئی تعلیم ہوتی ہے, کوئی سبق ہوتی ہے, ہوتا ہے. پھر یہ کہ مجمع پر بھی منحصر ہے کہ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ مدرس حدیث ہی کیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں. حدیث پڑھانے والوں کے لیے کتنی ڈرنے کی بات ہے. وہ مدرس حدیث ہی کیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسین حدیث اور متعلمین حدیث یہ اللہ کی نظر میں بڑے اونچے لوگ ہیں, اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے. اسی لیے حدیث ہر شخص نہیں پڑھا سکتا. اچھی اچھی لیاقت والے لوگ, اچھی اچھی صلاحیت والے لوگ اس راہ میں پڑھ ہی نہیں سکتے, انہیں مواقع ہی نہیں ملتے. ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں مدارس ہوتے ہیں مگر ان کا انتخاب ہی نہیں ہوتا مدرسے کے لیے. عربی اول عربی دوم تک پہنچتے ہی نہیں کہ آگے حدیثوں تک پہنچے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کھینچ کھینچ کر لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ آؤ مدرسے میں پڑھاؤ, وہ انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں انہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مخصوص لوگ ہیں, انہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی, اور ہم وہ کنکر ہیں جو گیہوں کے ساتھ شامل ہو کر تل جاتا ہے تو وہ بھی آگے چلا جاتا ہے گیہوں میں. پڑھانے والوں کو تو یہ سوچنا چاہیے مگر دوسرے دیکھنے والوں کو کہ او ہو یہ حدیث پڑھا رہا ہے, او ہو یہ تفسیر پڑھا رہا ہے, یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے, ضرور اللہ کی نظر میں منتخب ہوگا. ان کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ سوچ کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ بچے جو اس وقت یہ حدیث کی کتاب شروع کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھر میں حدیث کا علم آ رہا ہے ان بچوں کے ذریعے. مامون رشید نے ایک مرتبہ حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی سے غالباً پوچھا کہ من اعز الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کہا کہ آپ ہیں. تو کہا کہ نہ میں نہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو دو چار بچوں کو لے کر مسجد کے مدرسے کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم تھے، وہ چاپلوسی نہیں کر رہے تھے، ان کا اجتہاد ہی یہ تھا کہ بھائی سب سے زیادہ عزت والے تو آپ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، سارے علماء کو وظیفہ آپ کی طرف سے ملتا ہے، ساری مسجدوں کی نگرانی آپ کر رہے ہیں اسلامی حکومت میں، سارے مدارس آپ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، جتنے مسلمان رہتے ہیں ذمے رہتے ہیں آپ کی حکومت میں، ان سب کے کھانے پینے کا انتظام آپ کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں اپاہج سب کی نگرانی آپ کر رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے نام عمل میں کتنا اجر و ثواب آ رہا ہوگا اس اعتبار سے انہوں نے کہا. اور پھر یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل سے ان کا تعلق، تو یہی ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہونے کے باوجود آپ سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی کونے میں دو چار بچوں کو لے کر حدیث پڑھا رہا ہے. تو کہا کہ نام ویلک، کہ جی ہاں تیرا ناز ہو، لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہ اس پڑھانے والے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے. یہ بچے جو حدیث پڑھتے ہیں، اساتذہ جو حدیث پڑھاتے ہیں، وہ اس سلسلہ تو ذہب کی ایک کڑی ہے، ایک لنک ہے اس چین کی. اب یہ جو حدیث کی چین ہے، اس چین کی لنک اگر کوئی بن جاتا ہے تو یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مامون رشید نے کہا کہ نحن نفنا ونموت، ہم فنا ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام بھی دنیا میں باقی نہ رہے، لیکن یہ جو حدیث پڑھانے والا ہے لا یموت ابدا، یہ کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ابو داؤد شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو سند کے اکثر راوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کسی حالت سے ہم واقف نہیں. شارحین تو واقف ہیں اسماء الرجال والے، مگر عام طور پہ پڑھنے والے سند پڑھ جاتے ہیں. بہت دفعہ تو طلبہ غلط غلط پڑھ جاتے ہیں، بہت دفعہ استاد کو بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ صحیح ضبط کیا ہے اس نام کا. کتنے نام آتے ہیں، اہم اہم چند شخصیات کے علاوہ اکثر نام، کچھ پتا نہیں کہاں پیدا ہوا تھا، کچھ پتا نہیں، لیکن نام نہیں مٹتا، وہ نام وہی رہتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے وہ نام. اور ادب سکھایا جاتا ہے کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جب صحابی کا نام آتا ہے تو وہاں سکھایا جاتا ہے کہ حدثنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم. ہیں کتنی مرتبہ پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے، وبسند متصل منا، یعنی مجھ سے لے کر آگے میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، یہ پوری سند ہر حدیث سے پہلے پڑھی جاتی ہے. وہ بھی قال، وہ بھی قال، وہ بھی قال، اور رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم. اللہ صحابی سے بھی راضی ہو جائے اور اس پوری چین سے راضی ہو جائے، کتنی مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے. بخاری شریف میں 6000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، تو 6000 سے زیادہ مرتبہ ہر سال جب پڑھا جاتا ہے تو استاد پڑھتا ہے تو استاد بھی شاگرد پڑھتا ہے، شاگرد بھی رضی اللہ عنہ وعنہم کہتا ہے، یعنی اپنے استاد کے لیے 6000 سے زیادہ مرتبہ تو صرف حدیث کے ضمن میں وہ دعا کرتا ہے. تو بھائی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، تو یہ بہت ادب سے آپ پڑھیے، اور صرف یہ الفاظ آپ سیکھ لیں، اور اس میں کچھ نحوی مشق بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت نے جملہ اسمی یا جملہ فعلی یا جملہ شرطی یا اس ترتیب سے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، تو اس میں نحو بھی سکھا رہے ہیں، حدیث بھی سکھا رہے ہیں، تو صرف یہ علوم ہی مقصود نہ ہو کہ نحو سیکھیں گے، ترکیب سیکھیں گے، اس کا لغت سیکھیں گے، یہی مقصود نہ ہو، استعداد اچھی ہوگی، بلکہ اس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کا ذریعہ بنائیں، اور اس کے لیے ان تین باطنی آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا ادب ہے اخلاص، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے صاحب مشکات اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا ہے. اخلاص، یہ علم جو ہے یہ علوم آخرت میں سے ہے، لہذا اس علم سے صرف آخرت کو چاہا جانا چاہیے، صرف آخرت، آخرت کو بھی نہیں، صرف آخرت. من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جو شخص ایسے علم کو طلب کرتا ہے، سیکھتا ہے، جس کے ذریعے صرف اللہ کی رضا جوئی طلب کی جانی چاہیے تھی. علم تو ایسا ہے کہ جس سے رضا الہی طلب ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ پڑھ رہا ہے کہ لا یتعلمہ الا لیصیب عرضا من الدنیا، مگر وہ سیکھ رہا ہے دنیا کا کچھ سامان حاصل کرنے کی نیت سے، کہ واہ واہ مل جاوے، عزت مل جاوے، لوگ مجھ سے مصافحہ کریں، میری عزت کریں، تکریم کریں، کچھ پیسے کما لوں، کسی جگہ قاضی بن جاؤں، کسی بڑی مسجد کا امام بن جاؤں، خطیب بن جاؤں، یہ نیت ہے، اور پڑھ کر کے فارغ ہو گیا تو کیا ملنا چاہیے تھا اس حصول علم کی وجہ سے، مگر نیت کی برائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تو بہت دور کی بات ہے، لم یجد عرف الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی مہکنے والی ہوگی کہ 40 سال کی مسافت پر کوئی ہوگا، 3 دن کی مسافت 48 miles ہے، 3 days، تو 40 سال کی مسافت کتنی ہوگی، 40 سال کی مسافت پر اگر کوئی ہوگا اسے بھی جنت کی خوشبو آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، مطلب یہ کہ صرف جنت سے باہر نہیں رکھا جائے گا، جنت سے بہت دور. اس لیے بھائی اخلاص، آپ یہ نیت کر لیجئے کہ ہم حدیثوں کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے، کلام سے بھی محبت ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھنے کی اغراض بیان کرتے تھے تو یہی فرماتے تھے کہ اگر حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہی فائدہ کافی ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے احادیث شریفہ میں بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فوعاها وأداها كما سمیعها، اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، جملے انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملے خبریہ بھی، کہ سرسبز و شاداب رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا، ترقی کے ساتھ رکھے گا، ایسے شخص کو جس نے میری حدیثوں کو سنا پھر اسے محفوظ کیا اور پھر اسے آگے پہنچایا. اس قسم کی جو فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں حدیث پڑھنے والوں کے لیے, ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن جو وحی الہی ہے وہ مجمل ہے اور اسے سمجھنے کے لیے حدیثوں کو جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ حدیث اس کی تفسیر ہے. تو ہم کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ کلام اللہ کو کما حقہ سمجھ سکیں اور کما حقہ اس پر عمل کر سکیں. ہم اس لیے حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں کہ حدیثوں کو پڑھنے سے پڑھنے والوں میں شان صحابیت پیدا ہوتی ہے. اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا. جو لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں وہ بھی اہل النبی ہیں, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. بھائی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. کہ صحابہ صحابہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر, تو فزیکلی اس زندگی کو تو نہیں دیکھ سکتا اب کوئی, مگر کتابوں میں حدیث کی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت ہے اسے تو دیکھا جا سکتا ہے. اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے صبح سے شام تک اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, تو ان میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ نہیں بنتے مگر صحابہ کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے, اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کی ہمیں مشابہت ملے گی کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے تھے, تو ہم بھی حدیثوں میں اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ الا تستوحش, آپ تنہائی میں بیٹھ کر حدیثوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو وحشت نہیں ہوتی؟ کہا کہ نہ, اکیلے پھر بھی نہیں. کہا کہ نہ, میں اکیلا نہیں ہوتا. آپ مجھے اکیلا دیکھتے ہیں مگر میں اکیلا نہیں ہوتا, میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں, اس لیے کہ میں تو انہی کو دیکھتا رہتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ پوچھیے آپ ان لوگوں سے جو حدیثوں کو پڑھاتے ہیں اور حدیثوں کو پڑھتے ہیں کہ دوران تدریس جو ہے کبھی کبھی تو انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں 1400 سال پہلے پہنچ گئے ہیں. وہی سارے نقشے سامنے آتے ہیں. جو واقعہ اندر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد آپ منہ پھیر کر کے صحابہ کی طرف متوجہ, تو بالکل اس وقت وہی ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے وہ. تو یہ نیت کریں آپ. اور سب سے اہم نیت جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزوں کو حدیثیں پڑھ کر معلوم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو پسند فرماتے تھے, کن چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے. اور یہ معلوم کرنے کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑوں گا اور پسندیدہ چیزوں کو اختیار کروں گا. التوقی عما یکرہ وینہا, اور التحلی بالآداب النبویہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب جو زندگی تھی اس کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گا, اور جن چیز کو آپ ناپسند کرتے تھے ان کو چھوڑوں گا. یہ نہیں کہ میں دور حدیث میں جا کر یہ کروں گا, یہ زیادہ طالب علم بہت چھوٹی کتاب ہے, مشکات میں جا کے کروں گا, نہ یہ نہیں, یہ نہیں. بہترین بریانی کی دیگ میں سے آپ کو پوری پلیٹ بھر کر مل جائے یا ایک لقمہ مل جائے وہ اتنی ہی قیمتی ہے. مقدار میں فرق ہے مگر قیمتی اتنی ہی ہے. یہ زاد الطالبین دکھنے میں چھوٹی کتاب لگ رہی ہے مگر اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ مشکات شریف سے ہیں, اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے. یہ اس کا ایک لقمہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے, اس کی اتنی ہی قدر کرنی چاہیے جتنی قدر آپ بخاری شریف کی کرتے ہیں, مسلم شریف کی کرتے ہیں. اگر ان نیتوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا؟ الفوز بسعادت الدارین. کہتے ہیں کہ اس نیت سے پڑھو, مگر یہ اس نیت سے کہ میں دونوں جہان کی سعادت حاصل کروں گا, اس نیت سے پڑھو. تو یہ جب نیت کریں گے تو آپ کو وہ پہلے والی چیزیں کرنی پڑے گی, ان سب چیزوں کو کریں گے تو آپ کو سعادت دارین نصیب ہوگی. آپ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقے جاریہ بنیں گے, آپ امت کے لیے قیادت کا, امت کی قیادت کرنے کا کام کرنے والے بنیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے اخلاص. اخلاص میں یہ ساری نیتیں کر لیجئے اور ان نیتوں کو ملحوظ رکھیے پورا سال, دیکھتے رہیے بار بار, اور اللہ سے بار بار دعا کیجئے کہ اللہ یہ باطن کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, دل میرے قابو میں نہیں, گندا کر چکا ہوں, اب آپ ہی اسے ٹھیک کیجئے. اور یہ باطن کے جو تین آداب ہیں وہ تینوں کے تینوں آپ مجھے اپنے خزانے سے خود عطا کر دیجئے. ایک اخلاص, نمبر دو عظمت, اس دل کی عظمت ہو دل میں, اور اس کی عظمت پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کا یہ کلام ہے ان کی عظمت کو ملحوظ رکھیں. وہ جتنے عظیم تھے تو ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی اتنی ہی عظیم ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی کو یہ کہیں کہ بھئی دیکھو طالب علم کو اس طرح رہنا چاہیے, ایک بات تو اسی طرح کہ طالب علم کو اس طرح رہنا چاہیے, ان کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ تو ہمارے استاد کہہ رہے ہیں. پھر آپ ایسا کہو کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ طالب علم کو اس طرح رہنا چاہیے, بات ہوئی ہے, اب عظمت اس کی بڑھ گئی بزرگ کے لفظ سے. اور آپ اگر ساتھ میں ایسا کہہ دیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, تو کہنے والے کی جتنی عظمت آپ کے دل میں ہوگی اس کے کلام کی اتنی ہی عظمت ہوگی. اصل میں ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, تو ایک جو کیٹیگری ہے کہ نحو ہے, سرو ہے, فقہ ہے, تفسیر ہے, حدیث ہے, یعنی یہ ساری مختلف چیزیں ہم پڑھتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں, اور یہ ملحوظ نہیں رہتا, یہ خیال نہیں رہتا کہ بھئی یہ حدیث کیا چیز ہے, یہ تفسیر کیا ہے. تو حدیث یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب وہ عظیم تھے تو پھر اس کی عظمت خود بخود دل میں پیدا ہوگی. اور تیسرا ادب محبت, محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جتنی محبت بڑھے گی اتنی ہی حدیثوں سے محبت بڑھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا استحضار کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا استحضار کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو احسان ہے اس کا استحضار کریں, اس کی برکت سے انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا. تو یہ تین آداب ہیں, اور اس کے علاوہ باقی دوسرے جو آداب ہیں وہ تو آپ شروع سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے مدرسے میں داخلہ لیا ہے, اور میری ایک درسی تقریر ہے آداب حدیث جو یہ مولوی یحییٰ کی جماعت کی بخاری شریف کی افتتاح کے موقع پر میں نے بیان کی تھی, اور وہ انہوں نے کیسٹ پہ ضبط کر لی تھی اور پھر تحریر کر کے مجھے دے دی اور اسے صاف کر کے چھاپ دی گئی ہے. تو ہر طالب حدیث کو وہ میری درسی تقریر سامنے رکھنی چاہیے, اس لیے نہیں کہ ایسی کوئی درسی تقریر کسی کی ہوگی نہیں, اس لیے کہ اس میں آداب بھی آ گئے ہیں اور آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں گے تو مجھے بھی آخرت میں کچھ ملے گا. تو کتاب حاصل کر لیجیے, انگلش میں, اردو میں, دونوں زبانوں میں چھپ گئی ہے, بس جتنا زیادہ ادب ہو سکے اسے ملحوظ رکھیے. اللہ تعالی شانہ حدیث کی یہ جو ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالی اسے بہت دیر تک آپ کے ساتھ باقی رکھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جب حدیث کی کتاب شروع ہوئی تو والد صاحب میں نے بھی وضو غسل کیا, والد صاحب نے بھی غسل یا وضو دو رکعت نماز پڑھی والد صاحب نے, میں نے بھی دو رکعت نماز پڑھی. کہا والد صاحب دعا میں مشغول ہو گئے, دعا میں مشغول ہو گئے, میں بھی دعا میں مشغول ہو گیا. کہا کہ میں تو بچہ تھا, حضرت توازن فرماتے ہیں وہ تو بچپن میں بھی بہت خوشی آتی. کہا میں تو بچہ تھا تو میں پیچھے صرف یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ, بہت دیر کے بعد حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے انتظار کے بعد, کہ بہت دیر کے بعد حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اب اسے بہت دیر تک رکھیے. دیکھو مرتے دم تک حدیث کا مشغلہ رہا اور اس خدمت میں ایسی برکت ہوئی کہ آج کوئی مدرس ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھاتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. اور ایسا بھی ہوگا, بلکہ ایسا بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ شاید ہی کوئی درس ایسا جاتا ہوگا کہ جس میں شیخ الحدیث کا نام نہ آتا ہو رحمۃ اللہ علیہ. ہر کسی نہ کسی عنوان سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لینے والے تھے, ہم بھی لینے والے ہیں. لینے والے الگ ہیں مگر جن سے انہوں نے دیا وہی ہے. تو ان کو جن سے ملا ہے ہم بھی انہی سے مانگیں گے. اور جو طریقہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کا اور اخلاص کا اختیار کیا تھا وہ ہم بھی اختیار کریں گے تو ضرور اللہ تعالی شان و عطا فرمائے. ابھی کل پرسوں میں نے کہا کہ کامیابی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک حسن نیت, نمبر دو محنت, اور نمبر تین صحیح طریقہ. ایک تو اخلاص ہو, اخلاص کے بعد پھر محنت. آپ درس میں آئیں, درس میں آنے سے پہلے تیاری کر کے آئیں اور بہت توجہ سے سنیں, نوٹس لکھیں, واپس جانے کے بعد پھر تکرار, محنت محنت, اسے یاد کرو. یہ نہیں کہ یاد کیا نہیں کیا, نہیں, محنت, پوری محنت. اس کے لیے, اس علم کے حصول کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے وہ محنت. اور نمبر تین صحیح طریقہ. بخاری شریف پڑھنے کے لیے پہلوں سے معلوم کرو کہ بھائی بخاری شریف کے مطالعے کا طریقہ کیا ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو کہ بھائی یہ آداب ہیں, یہ طریقہ صحیح. محنت محنت کہ دیکھنی ہے فتح الباری اور آپ دیکھ رہے ہیں عمدۃ القاری, تو محنت تو کر رہے ہیں مگر فرض کر لیجئے کہ دیکھنی چاہیے فتح الباری اور آپ دیکھ رہے ہیں عمدہ, تو محنت تو ہے مگر طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو دیکھنی چاہیے عربی شروعات, آپ دیکھ رہے ہیں اردو شروعات, محنت تو کر رہے ہیں آپ, بجائے شروعات کو دیکھنے کے آپ متن کو یاد کر رہے ہیں. حالانکہ حافظہ آپ کا اتنا قوی نہیں ہے کہ متن بھی یاد کر لیں گے اور شروعات بھی دیکھ لیں گے, اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا. محنت اور صحیح طریقہ. تو اخلاص, محنت اور صحیح طریقہ, یہ تین باتیں میں نے کہی اور برجستہ قرآن کی آیت ذہن میں آئی, ومن اراد الآخرہ وسعا لہا. میں نے کہا کہ صرف وسعا لہا کافی تھا, ومن اراد الآخرہ وسعا لہا, مگر سعیہا سعی الآخرہ کہہ کر کے بتایا کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. وسعا لہا صرف نہیں کہا کہ اس کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے کوشش کرے اور وہ بھی سعی آخرت کی کوشش کرے, یعنی صحیح کوشش کرے. تو اخلاص, محنت اور طریقہ بھی صحیح, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فاولائک کان سعیہم مشکورا, اللہ ضرور دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ان تین کاموں کو کرے اور وہ ناکام ہو. کسی بھی چیز میں یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں گی تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا. تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ چاروں کے چاروں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں گے, محنت بھی کریں گے, اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے, طریقہ جو صحیح ہے پڑھنے کا وہ بھی اختیار کریں گے, تو ہماری الہدا اکیڈمی سے فارغ ہونے والی سب سے پہلی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر شخص جو ہے وہ انشاءاللہ حدیث کی خدمت کرے گا. اصل تو یہ ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے اور مدارس کے مہتمین اور مدارس کے منتظمین اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے یہاں سے اتنے طلبہ فارغ ہو چکے ہیں. وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں. کل میں مولانا فاروق دیسائی صاحب کے یہاں گیا ہوا تھا, دوپہر کا کھانا ان کے یہاں ہی تھا, تو وہ اپنے بعض شاگردوں کا نام لے لے کر کہہ رہے تھے کہ اس نے بھی میرے پاس پڑھا ہے, اس نے جید حفاظ ان کا نام لے لے کر کہتے کہ اس نے بھی میرے پاس پڑھا ہے, قرآن اسے بہت یاد ہے, اس نے بھی میرے پاس پڑھا ہے, قرآن بہت یاد ہے. تو دیکھو ان کو اس پہ خوش نہیں تھی کہ میرے پاس 50 بچے حافظ ہوئے ہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے, 40 بچے یہ نہیں کہا انہوں نے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ بھی میرے پاس پڑھا ہے اور جید حافظ ہے اور میں ان سب کو جانتا ہوں. تو خوشی اس بات سے ہوتی ہے مدرسے والوں کو, طلب اساتذہ کو, محتممین کو, ماں باپ کو بھی, کہ بچہ پڑھے اور پڑھ کر اسی کا ہو کر رہے, اسی کا ہو کر رہے, بس اوڑھنا بسونا یہی ہو جاوے. اور ان کو کہ بھائی جس نے ہم سے پڑھا ہے کچھ کر رہا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت میں یہ ہمیں کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ شان ہو آپ حضرات کو بہت برکتیں عطا فرمائے. تو یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات, عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا الحدیث, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی کتاب تصنیف کروں کوئی بھی فن میں, کسی بھی فن میں, حدیث, تفسیر, فقہ, سیرت, تو کیا کہ اس کو کتاب کے بالکل شروع میں یہ حدیث لکھنی چاہیے, یا تو لکھے یا زبان سے بولے. من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بهذا الحدیث, جو شخص کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہے کہ اس کتاب سے شروع کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث سے شروع کرے, اس لیے کہ اس حدیث کو جب وہ پڑھے گا, اس حدیث کو لکھے گا, تو اس کا مضمون مستحضر ہو جائے گا, اور جب مستحضر ہو جائے گا تو پوری کتاب جو لکھے گا وہ اخلاص والی ہوگی انشاءاللہ. اور پھر خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب تصنیف کرتا تو کتاب کے صرف شروع میں نہیں, ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو لکھتا, ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو لکھتا. بندے کا بھی یہ عمل ہے کہ تدریس سے پہلے یا مسجد میں کسی بھی جگہ پر مختصر یا طویل تقریر سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور استحضار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آگے جو کچھ تو کرے گا مفید اسی وقت ہوگا جب کہ یہ چیز ہوگی, ورنہ مفید نہیں ہوگا. یہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی کہ اس ارشاد کی برکت سے میرے ذہن میں آیا کہ ہر عمل سے پہلے اس حدیث کو پڑھ لینا چاہیے. تو اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے, نیتوں ہی پر ہے, نیتیں, عمل کیا آپ نے نیت کچھ نہیں. اور دیکھو بات ہو رہی ہے مؤمنین سے, اس لیے مؤمن سے یہ توقع تو ہوتی ہی نہیں کہ وہ غلط کام کرے گا, اس لیے یہاں بات صرف اچھے اعمال کی ہو رہی ہے. کسی مؤمن سے یہ توقع ہی نہیں کہ وہ غلط کام کرے, وہ اچھے اعمال ہی کرے گا, اچھے اعمال ہی کرے گا, لہذا اچھے عمل کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اچھا عمل بری نیت سے کرے تو پکڑ ہوگی اور برا عمل اچھی نیت سے کرے تو ثواب ملے گا, برے عمل کا موضوع ہی نہیں ہے, موضوع بحث ہی نہیں ہے وہ, یہاں اچھے عمل کی بات ہو رہی ہے. اچھے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا عمل آپ نے کیا اور نیت ہی نہیں ہے تو نہ ثواب نہ پکڑ. اچھا عمل آپ نے کیا اور نیت بری ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, مجھے کچھ پیسے مل جاوے, تو پکڑ ہوگی, وہ اچھا عمل جہنم میں لے جائے گا. وہ تین حضرات والی حدیث ہے نا, ایک عالم کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا. نیت بری تو تینوں کے تینوں جہنم میں جائیں گے. اور اچھا عمل ہے اور نیت بھی اچھی, اب یہ عمل آخرت میں مثمر ہوگا, بارآور ہوگا, مفید ہوگا. پھر یہ اخلاص جو ہے اس کے بھی مختلف درجات ہیں. تو کم درجے کا اخلاص ہے تو مفید, اس سے اوپر والا اخلاص ہے تو زیادہ مفید, اس سے اوپر والا اخلاص ہے تو بہت زیادہ مفید. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اخلاص کے ساتھ. بھائی اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر مثال ہی نہیں بنے گی. اخلاص کے ساتھ تم میں سے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا آدھا مد گیہوں خرچ کرے, تو یہ آدھا مد یا ایک مد گیہوں خرچ کرنے کی وجہ سے اسے جو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا اور قرب الہی ملے گا وہ تم میں سے کسی ایک کے سونے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ اخلاص نہیں تھا اس لیے نا. اخلاص ہے مگر لوور لیول کا, کم درجے کا, اور ان کا اخلاص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. اور یہ اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تزکیہ سے. اور پھر اس اخلاص میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے؟ تزکیہ پر محنت کرتے رہنے سے. اس لیے تزکیہ بہت ضروری ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. اور آگے والے جملے کو ہم تاکید ہی قرار دیتے ہیں اس لیے کہ بالکل ابتدائی جماعت ہے, تو دوسرے جملے میں اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے دوسرے انداز سے. بات وہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل اچھا نیت اچھی تو ثواب, عمل اچھا نیت بری تو پکڑ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى, اور آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی عمل کو کرتے ہوئے بری نیت کی تو برائی ملے گی, اور عمل کرتے ہوئے اچھی نیت کی تو اچھا ہی ملے گی. وہی بات ہے اس میں. اور چونکہ مضمون اہم ہے اس لیے دو مرتبہ دہرایا. جیسے مقرر کوئی اہم مضمون ہوتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے, پھر اسی بات کو اس طرح ریپیٹ کر کے بیان کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کے اہم ہونے کے پیش نظر اسی بات کو دو پیرائے میں بیان فرمایا. انما الاعمال بالنیات, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عمل کرتے ہوئے نیت خالص اللہ کی رضا جوئی ہو, اور وہ انما لمرئ ما نوى, تاکید ہے اس کی. اور پھر اس کے بعد ایک مثال دے دی, مثال کہ دیکھو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی, یعنی اس نے نیت کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کروں گا, فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی, یعنی وہ مقبول ہوئی. اور جس شخص کی ہجرت تھی دنیا کی طرف جسے وہ حاصل کرے, یعنی نکلا ایک شخص نکلا اور نیت اس کی کیا تھی کہ میں یہ ہجرت کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے, تو مل گئی اس کو رضا. اور جس نے یہ نیت کی کہ مکہ مکرمہ میں کڑکی چل رہی ہے, مدینہ منورہ چلا جاؤں گا تو وہاں کچھ تجارت چلے گی اور دنیا حاصل ہوگی, یعنی کہ دو سال سے یہاں لڑکی تلاش کر رہا ہوں, کسی جگہ شادی کی بات بن نہیں رہی ہے, مدینہ جاؤں گا تو وہاں کسی سے شادی ہو جائے گی, کہتے ہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جس چیز کے لیے ہجرت کی ہے وہ چیز مل جائے گی, دکان مل جائے گی, تجارت مل جائے گی, لڑکی مل جائے گی, ثواب کچھ نہیں. دیکھو بھائی مثال دی نا دو, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نکلا تو رضا ملے گی, لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نکلا تو لڑکی ملے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی, دنیا ملے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, بس وہ شخص جس کی ہجرت تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, بس اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں ایک بہت ہی مشہور اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مغایرت ہونی چاہیے. زیدن قائمن, زید کھڑا ہے, زیدن زیدن نہیں بول سکتے آپ, زید زید ہے, یہ مبتدا خبر نہیں ہو سکتا. مبتدا خبر میں ایک ہی چیز مبتدا اور وہی چیز خبر نہیں ہو سکتی. یہاں مبتدا اور خبر ایک ہی ہے, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو شارحین نے مختلف توجیحات کی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر الفاظ ایک جیسے ہیں مگر غور کیا جائے اور محذوفات کو آپ نکالیں تو مغایرت ہے. کیسے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الآخرۃ, دنیا میں جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی تھی. جب آخرت میں اٹھے گا تو نام عمل میں بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی. یا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ قصدا و نیتن, نیت اور قصد کے اعتبار سے اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی تو فہجرتہ الی اللہ و رسولہ ثوابا, تو ثواب اور بدلے کے اعتبار سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جائے گی. اور نیت اگر دنیا کی اور وہ شخص جس کی ہجرت تھی دنیا کی طرف جسے وہ حاصل کر لے, یا عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کر لے, تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اور بھائی آخری بات یہ کہوں کہ نیت جو ہے نا, نیت اس پہ خوب محنت کرو. اس پہ ہماری یہ دعوت تبلیغ کے ساتھی اپنے بیانوں میں جب اخلاص پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شروع میں بھی نیت کو ٹٹولو, بیچ میں بھی نیت کو ٹٹولو, آخر میں بھی نیت کو ٹٹولو. اصل میں بات یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے, بزرگوں کی سے دوری کی وجہ سے ہم یہ دعوت و تبلیغ, خانقاہ, مدارس, ان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. یعنی جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے علماء جو مدارس میں لگے ہوئے ہیں, وہ علماء بھی مدارس کی حقیقت سے ناواقف ہیں, اس لیے کہ غور نہیں کرتے, بزرگوں کے حالات نہیں پڑھتے, ملفوظات نہیں پڑھتے, تو ایک سائیکل میں آ جاتے ہیں, پڑھا کے چلے جاتے ہیں. تو جب علماء کی یہ حالت ہے, سب کا نہیں کہہ رہا ہوں, تو پھر ہمارے جو دعوت و تبلیغ میں لگنے والے ساتھی جن کی بس علم نہیں ہے, وہ بیچارے دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو کیسے پہچانیں گے جب تک کہ اس میں اپنے آپ کو کھپا کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی ہے اس کام کی, اور وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے. اور تزکیہ کے بغیر اخلاص حاصل نہیں ہوتا, تزکیہ میں اخلاص حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بتایا ہے کہ عمل کرنے والا شروع سے اخیر تک اپنے عمل پر نظر رکھے. یہ جو کہا نا کہ شروع میں, بیچ میں اور اخیر میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شروع میں نیت کو دیکھ لے اور پھر ایک گھنٹے کی تقریر کرنے والا ہے تو 30 منٹ کے بعد دیکھے نیت کو اور پھر آخر میں, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک نگرانی. جیسے آپ سی سائڈ پہ چلے گئے بچے کو لے کر, تو آپ ادھر دیکھتے ہوئے بھی ایسا دیکھیں گے کہ بچہ کہیں پانی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, ہر وقت بچے کی طرف نظر آپ کی. اگر کسی سے بات بھی کریں گے تو بچہ کی آواز کو آپ سنیں گے کہ کہیں دور تو نہیں نکل گیا ہے. اس طرح جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیت کو دیکھتے رہیں, نیت کو ٹٹولتے رہیں, نیت کو ٹٹولتے رہیں, اور اس پہ محنت کرو میرے بھائیو. اگر یہ نیت قابو میں آ جاتی ہے تو پورا دن قابو میں آ گیا. یہ اصل من اصول الدین ہے. دیکھو نیت اچھی تو ثواب, نیت بری تو پکڑ. اور نیت اچھی اور عمل نہیں ہو سکا مگر نیت اچھی ہے, تو نیت اتنی پاورفل ہے, عمل ہے مگر نیت نہیں, تو کچھ نہیں ملا. راستے میں چلتے چلتے یوں ہی پتھر دیکھا اور یوں ہٹا دیا آپ نے, کوئی ثواب نہیں ملا. لیکن نیت آپ نے کی کہ یار یہاں سے کوئی مسلمان جائے گا, کوئی غیر مسلم جائے گا, کوئی جانور جائے گا, ٹھوکر لگے گی, بیچاری کو تکلیف ہوگی, چلو میں ہٹا دوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, ثواب مل گیا. اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے دوسرا آدمی جا رہا ہے, اس نے دیکھا کہ مولانا صالح صاحب نے وہ پتھر راستے سے ہٹا دیا, اللہ کے یہاں ان کو تو بڑا اجر و ثواب مل گیا, کاش کے اور پتھر راستے میں ہوتا تو میں بھی ہٹا لیتا. کیا کچھ نہیں, صرف نیت کی, ان کو بھی ثواب مل گیا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو شخص اپنے گھر سے نکلا, مکہ مکرمہ سے, گھر سے نکلا, گھر سے نکل گیا ہجرت کے ارادے سے, ثم يدركه الموت, پھر ہجرت پوری ہونے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی, اب کیا آدھے راستے میں ہو گئی یا کوٹر راستے میں ہو گئی یا مکہ ہی میں ہو گئی گھر سے نکلنے کے بعد، فقط وقع اجرہ علی اللہ، بس اللہ کے یہاں جب یہ اٹھے گا تو اس کو پوری ہجرت کا ثواب ملے گا. تو بھائی دلوں کے اوپر محنت کی جائے، اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کے اس آپ حضرات کی اور ہماری الہدا اکیڈمی کے مدرسے کی حدیث کی اس ابتدا کو بے انتہا قبول فرمائے. اور ہم سب جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی مجلس طویل ہو گئی، رات کو بھی تاخیر سے سوئے، اور پھر فجر جلدی ہوتی ہے تو جلدی آنا پڑا، پھر اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی، اور اس کے بعد یہ حدیث کی مجلس ہوئی. مگر یہ ایک تاریخی مجلس ہے یہ اس مدرسے کے لیے، کہ اس مدرسے کی سب سے پہلی حدیث کے درس میں ہم لوگ شریک ہیں، اور اللہ تعالی شانہ سے امید ہے کہ اس مدرسے کو خوب ترقی ملے گی، یہ پھلے گا پھلے گا، اور اللہ تعالی شانہ جو ہے یہاں سے اچھے اچھے علماء پیدا کریں گے. تو 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جب ہم پیچھے دیکھیں گے تو ہمارے دلوں کو بہت خوشی محسوس ہوگی کہ یار سب سے پہلی حدیث کا جو سبق ہوا تھا اس میں اللہ نے ہمیں بھی پہنچا دیا تھا، اور یہ بغیر اعلان کے ہوا مگر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، اسے نیک کام میں ہماری شرکت ہو گئی. اللہ تعالی شانہ ان چاروں بچوں کو بھی قبول فرماوے، اور طالبین علوم نبوت کے دلوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ کریں، یہاں کے اساتذہ کے علوم میں، خلوص میں، فیوز میں خوب برکت پیدا فرماوے، اور بزرگان دین کے منہج کے مطابق اللہ تعالی شانہ یہاں تعلیم اور تربیت کا نظام قائم فرمائے اور اسے دائم کرے. اور اللہ تعالی شانہ میرے لیے بھی اور اسلامک دعوی اکیڈمی میں میرے جو رفقا ہیں ان کے لیے بھی اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کرے کہ وہ دن جلد آ جائے کہ یہ چاروں بچے بخاری شریف ختم کر رہے ہوں اور پھر یہ خدمت میں لگے ہوئے ہوں، اور ہمیں وہ دن دیکھنے کا موقع اللہ تعالی عنایت فرمائے. اللہ تعالی بہت قبول کرے، ماں باپ ان کے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالی شانہ بہت برکت عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے، اور اللہ آگے کے سارے مراحل جو ہے وہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور فرامین کی اس مجلس کی برکت سے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں کو تقوی سے منور فرما. الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے ارحم الراحمین ان بچوں کو بے انتہا قبول فرما، ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما. الہ العالمین علم نبوت سے وابستگی کو قائم فرما، دائم فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو جو خدمت حدیث اور خدمت علم میں مشغول ہیں، الہ العالمین انہیں اور توفیقات سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما. اس کی جو عظمت ہے، جو محبت ہے، اس کے لیے اخلاص کی جو پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس سے ہم سب کو الہ العالمین آراستہ فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما. الہ العالمین میرے جو طالب علم اہل علم ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ جہاں جہاں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین اور علم کی خدمت، حدیث اور قرآن کی خدمت سے محروم ہے، الہ العالمین ان کے لیے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما. جو لگے ہوئے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرما، ترقیات سے مالا مال فرما. الہ العالمین اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین اس کی جملہ ضرورتوں کی کفالت فرما، یا ارحم الراحمین، یہاں تعلیم تربیت کا بہترین انتظام ہو، اور الہ العالمین اسلاف کے نقش قدم پر یہ ادارہ رہے، یا ارحم الراحمین اسے حفاظت دین اور اشاعت دین کا مرکز بنا دے، الہ العالمین اساتذہ کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں، محنتوں میں خوب برکت پیدا فرما، ان طالب علموں کو خوب محنت کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا جن حضرات کو مدارس میں پڑھانے کی سعادت ہے، چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو، چاہے فل ٹائم مدرسے کی شکل میں ہو، میں اپنی ذات سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سب دوستوں سے بھی بطور مذاکرے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کلاس میں جانے سے پہلے ایک دو منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کیجیے، اور یہ پوچھ لیا کیجیے کہ جس لیسن کو پڑھانے کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے ظاہری اور باطنی اعتبار سے جس طرح تیار ہونا تھا اس طرح تیار ہو کر کے میں آیا ہوں یا نہیں، باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، تقویٰ، توبہ اور مطالعہ، اور سبق پڑھانے کے بعد پھر کلاس سے باہر بھی دو چار سیکنڈ آنکھ بند کر کے ذرا اپنے آپ سے پوچھ لے کہ جس طرح مجھے یہ سبق پڑھانا چاہیے تھا میں نے پڑھایا یا نہیں. یہ محاسبہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کوالٹی نیچے سے اور نیچے ہوتی چلی جائے گی، محاسبہ ہوگا تو انشاءاللہ ترقی ہوگی. قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی پانی پتی، حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں اور بہت بڑے قاری، تو ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا، ملفوظ کیا بلکہ ہاں ملفوظ، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ فرماتے تھے کہ جس دن میرے شاگردوں میں سے کسی کو سبق یاد نہیں ہوتا تو غم مجھے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گھر جا کر کھانے پر بیٹھتا ہوں تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں تو پوری رات کروٹ بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور بار بار میرا ضمیر یہ سوال پوچھتا ہے کہ اس طالب علم کو آج جو سبق یاد نہیں تھا وہ اس کی سستی کی وجہ سے تھا یا تیرے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے، کہیں فیصلہ نہیں کر پاتا، تو کھایا اس لیے نہیں جاتا، نیند اس لیے نہیں آتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طالب علم کو سبق میری وجہ سے یاد نہیں ہوا. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ابھی قریب مدت کے زمانے کے بزرگ ہیں. پڑھانے میں ایسے ماہ رہتے تھے، خیر المدارس میں پڑھاتے تھے، وہاں کے صدر قاری تھے، ایسے ماہ رہتے تھے کہ ان کے حالات میں میں نے پڑھا کہ زندگی میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ درسگاہ میں وقت پر آئے ہوں، وقت سے پہلے ہی آتے تھے، وقت پر نہیں آتے تھے، وقت سے پہلے، اور زندگی میں ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ وقت پر گئے ہوں، پانچ منٹ بعد میں پڑھا کر ہی جاتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ حرمین شریفین کا جب سفر ہوتا تھا تو ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی آئندہ کل سفر ہے تو ایک دن پہلے سے ہی چھٹی لے لیتے ہیں کہ بھائی تیار کرنی ہے، یا کم سے کم جس دن سفر ہے اس دن تو چھٹی کر ہی لیتے ہیں. معمول یہ تھا کہ ایئرپورٹ سے اگر فلائٹ 3 بجے ہے اور ایئرپورٹ کے لیے 12 بجے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو صبح 7 بجے اگر مدرسے جانے کا معمول ہے تو اسی وقت گھر والوں کو مل کر سامان لے کر مدرسے میں چلے جاتے تھے اور سبق پڑھا کر اس وقت نکلتے تھے جب ایئرپورٹ پہ نکلنے کا وقت ہوتا تھا، اور جب واپس لوٹتے تھے تو اگر مدرسے کا وقت ہوتا تھا تو ایئرپورٹ سے سیدھے درسگاہ میں، سبق پڑھانے کے بعد وہاں سب سے مسافہ ملاقات، اور اس کے بعد پھر گھر جاتے تھے. وہاں خیر المدارس میں بھی پڑھاتے تھے، اپنی جو مسجد تھی وہاں بھی پڑھاتے تھے، بس پڑھانا 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 پڑھانا. اس لیے بھائی اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بہت اونچا منصب دیا ہے ہماری نااہلیت کے باوجود. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی مکتب میں پڑھانے کی جگہ اللہ نے دے دی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے بٹھایا ہے. اس کی قدر پیدا کیجیے، دل میں قدر پیدا کیجیے، اور قدر پیدا کر کے یہ جو بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنی آخرت کی کھیتی سمجھ کر ان پہ محنت کیجیے. یہی انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں لے جانے والے بنیں گے. یہی انہیں بچوں میں سے کوئی ہمیں جنت میں لے جائے گا، ان پر محنت کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.